نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں آج آخری جمعہ آ گیا رمضان شریف کا جو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے اس کے بعد رمضان شریف کا جمعہ اسے مل جائے گا کہ جو اس وقت تک زندہ رہے گا یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ جس کو عام طور پر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے بلکہ جیسے رمضان کے دوسرے جمعے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی اگرچہ بہت سے لوگوں کے اندر مشہور یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کی خاص فضیلت ہے بالکل صحیح نہیں رمضان کے دوسرے جمعوں کی طرح ہے اور کسی بھی حدیث میں اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں یا حضرات فقہاء کرام اور اولیاء کرام کے کسی بھی بات میں جمعۃ الوداع کا لفظ نہیں آیا جمعۃ الوداع کا مطلب ہے رخصت کرنے والا جمعہ رمضان کو رخصت کرنے والا جمعہ ہے یہ لفظ کہیں نہیں آیا حج کے سلسلے میں تو آیا کہ حجۃ الوداع لیکن جمعے کے سلسلے میں کہیں بھی نہیں آیا کسی بھی معتبر عالم سے نہیں تھی بس مقصود یہ ہے کہ اس بات کی تو اصلاح کر لی جائے کہ اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت اور خصوصیت ہے ایسا نہیں بلکہ رمضان شریف کے دوسرے جمعوں کی طرح یہ بھی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جب جس زمانے میں جمعے کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا جمعے کی فضیلتیں کہ جمعے کے دن چاہے وہ رمضان کا ہو یا رمضان کے علاوہ ہو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے جمعے کے دن رمضان شریف میں بھی ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے لہذا 70 کو 70 سے ضرب دے دیں رمضان کے جمعوں میں ہر نیکی کا ثواب اتنا ہو جائے گا چاہے وہ پہلا جمعہ ہو دوسرا ہو تیسرا ہو یا آخری میرا مقصود تو اس وقت یہ تھا کہ لو حضرت یہ آخری جمعہ آ گیا وہی بات جو میں آپ سے بارہا کہتا رہا ہوں اس رمضان کے اندر آج پھر مختصر طریقے سے عرض کروں کہ 26 دن گزر رہے ہیں رمضان شریف کے کیا کیا ہم نے اس 26 دنوں میں کیا چیز حاصل کی اللہ کے دربار سے اور کون سی چیز کا ہم نے نقصان کیا دوسرے لفظوں میں ہم نے روحانی فائدے ان 26 دنوں میں کتنے حاصل کیے اور کتنے ہم نے اپنی روح کو تباہ و برباد کیا اور واضح الفاظ میں جیسا یہ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا ان 26 دنوں میں ہم نے تقویٰ کتنا حاصل کیا اور کتنا ہم تقویٰ سے باہر نکلے غور کرو اس کے اوپر کرنا چاہیے روز تو رمضان نہیں ہوتا سال بھر کے بعد آتا ہے آج کا جمعہ جو ہے وہ اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کیا قریب 3-4 دن میں رمضان شریف رخصت ہو جائیں گے کوئی ان کو روک نہیں سکتا اس لیے ماضی پر غور کرو اور اگر کچھ نہیں کیا ہے تو ابھی 4-5 دن باقی ہیں کر لو خصوصاً اس لیے بھی کہ آج جمعے کا دن ہے جمعے کے دن ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ رمضان میں تو اور زیادہ. جمعہ کا دن ہمارا کس طرح گزرا آج کہیں جائزہ لے لیجیے. کتنے ہیں ہم میں سے وہ کہ جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو, کتنے خود سوچ لیجیے. جمعے کے دن فجر کی نماز با جماعت نہ پڑھنا بڑی محرومی کا بلکہ منحوس ہونے کا سبب بنتا ہے, نہ ہو سکتا. کتنے ہیں ایسے, کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک قرآن کریم کچھ پڑھ لیا, کتنے. اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح سے لے کر بلکہ رات سے لے کر گزری ہوئی رات سے لے کر اب تک کتنا درود شریف پڑھ لیا ہو, کتنے ایسے. حالانکہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا بڑی برکت کا سبب ہے, حضور نے اس کا حکم دیا ہے جیسے کہ پہلے بیان کر چکا ہوں. کتنے ہیں جنہوں نے درود شریف پڑھا, کتنے وہ ہیں کہ جنہوں نے آج مبارک دن میں اور جمعے کے دن میں آخری جمعے کے دن میں اللہ کی نافرمانی کی, کتنے جھوٹ بولے, کتنی چغلیاں کی, کتنی غیبت کی, کتنے گھنٹے وہ بیٹھے رہے شیطانی چرخے کے سامنے, اور کتنا انہوں نے دوسروں کو ستایا, دوسروں کو کتنا انہوں نے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کیسی کیسی دغا کی, کتنے ہیں ذرا دیکھ لو. آپ صاحب و معاشرے کا جائزہ لوگے تو پتہ چل جائے گا کہ اس رمضان کی قدر کرنے والے مشکل سے 10% ہوں گے اس معاشرے میں, پوری طرح قدر کرنے والے بمشکل 10% ہوں گے. 90% وہ ہیں کہ جو امت کہلاتے ہیں, حضور کہلائے جاتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو ماننے والے ہیں, اللہ پر ایمان ہے, لیکن کام کرتے ہیں شیطان. اس لیے ذرا خبر لو اپنی, جائزہ لو. باقی رہ گئے ہیں چند دن, اگر ابھی تک کچھ نہیں کر سکے ہیں تو اب کرنا, اس لیے کہ آج 27 شب ہے جس کے بارے میں غالب گمان یہ بتایا جاتا ہے کہ 27 شب میں شب قدر ہوگی. شب قدر کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے. غالباً میں نے یہاں پر یا کہیں اور اس کے بارے میں کوئی بیان بھی کیا تھا گزشتہ مجلس. ہمیں تو نہ شب قدر کی فضیلت چاہیے, نہ ہمیں رمضان شریف کی برکتیں چاہیے, نہ ہمیں اور کچھ چاہیے. ہمیں تو ان ملعونوں یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید اور اتباع چاہیے, فیشن چاہیے. کتنی بڑی محرومی ہے شب قدر سے محروم ہو جانا, لیکن وہ شیطانی چرخا چلتا رہتا ہے, شب قدر میں بھی چلتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے کہ شب قدر ہے کیا چیز. قرآن کریم میں ایک پوری سورت شب قدر کے سلسلے میں آئی ہے, نام بھی اس کا سورت القدر ہے, 12 عام کے اندر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نہ اس کا ترجمہ کروں گا نہ اس میں کچھ مطلب بیان کروں گا, خلاصہ کر دوں گا کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں ایک رات میں کہ جیسے 1000 کم سے کم 1000 کی عبادت پر عطا فرماتے ہیں. یہ کم سے کم کہا ہے میں نے, حالانکہ قرآن کریم میں خیر من الف شہر ہے کہ 1000 سے بھی بہتر ہے. 1000 کے 84 4 ہوتے ہیں. کس کو ملی ہے 83 کی عمر, بتائیے. اکثریت وہ ہے جو 60 اور 70 کے درمیان یہاں سے لڑک جاتی ہے, رخصت ہو جاتی ہے. بہت کم ہے وہ لوگ کہ جو 80 سے آگے بڑھ گئے. ایک رات کی تھوڑی سی محنت, 83 سال کی عبادت کے آج وہ ثواب رکھے, اللہ کی دین کا کوئی ٹھکانا ہے؟ میرا اور فرمائیے, یہ رات جو شب قدر کہلائی جاتی ہے, یہ رات مغفرتوں کی رات. اگر بندہ صدق دل سے اللہ سے یہ کہہ دے اس رات میں کہ اللہ میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں, مجھے معاف کرنا, معاف ہو جائے گا. یہ رات رحمتوں کی رات ہے, اس لیے کہ رحمت کے فرشتے, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, آسمانوں سے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں غروب آفتاب کے وقت, اور ان کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں. رات بھر وہ زمین پر رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں تو رحمتیں لے کر آئے, اور ہر عبادت کرنے والے سے اور شب قدر میں جاگ کر اپنی توفیق کے مطابق اللہ کو راضی کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. سوچو آپ ذرا کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو یہ تمام فرشتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سال میں کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس قدر کثرت سے فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں, اور ہر مومن کے اور مومنہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں, یعنی وہ رحمتیں گھر میں پہنچاتے ہیں. ہم ہیں کہ ہم نے وہ ٹی وی کا وہ کھول دیا, بٹن کھول دیا, اور رحمت کے فرشتوں کو گھر میں داخل ہونے سے روک دیا, اس لیے کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں جاتے جہاں تصویر ہو, جیسا کہ حدیث شریف میں بالکل صاف طریقے سے آیا. یہ شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اپنی جو دعائیں قبول کرانا ہے اس میں مانگی اللہ تعالیٰ کے لیے, ہماری دعاؤں کا قبول کر لینا مشکل نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ وہ دعائیں قبول کرے گا اور حاجتیں پوری کرے گا, بلکہ خوش بھی ہوگا, اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش رہتے ہیں. کریم تو یہی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے مانگتا رہے اور وہ دیتا رہے. یہ رات جو شب قدر کہلائی جاتی ہے, مغرب کے وقت یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے تک رہتی ہے تمام رات. اس پوری رات کے جتنے حصے میں بھی آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہو, اپنی قوت اپنی صحت کو پیش نظر رکھ کر, اپنی فرصت کو پیش نظر رکھ کر معمول سے زیادہ کچھ عبادتیں کر لیں, کچھ تلاوت قرآن کریم کر لیں, کچھ ذکر و اذکار کر لیں, درود شریف پڑھ لیں, دعائیں کر لیں, چاہے وہ بالفرض کہہ رہا ہوں ایک گھنٹہ ہو, انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہیں رہے, بشرطے کہ وہ پوری رات جاگنے پر قادر نہ ہو. جیسے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں مریض اور بیمار ہوتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں وہ پوری رات نہیں جا سکتے ہیں, دوسری اور حضرات بھی, ان کے لیے بہترین طریقہ یہی کہ مغرب سے لے کر صبح کا وقت آنے تک, صبح صادق ہونے تک, اس عرصے میں اپنی توفیق کے مطابق جتنی بھی عبادت کر لیں گے وہ شب قدر کا ثواب پائیں گے. کیونکہ تمام رات جاگنا اور بیدار رہنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس رات میں سب بیداری کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں مجلسیں جمع ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, چائے کا دور چل رہا ہے, پھل منگا کر کھائے جا رہے ہیں اور بیدار, یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی دیر بھی عبادت کرنا ممکن ہو کر لو, شب قدر حاصل ہو. اگر کوئی بندہ طاقتور ہے اور وہ پوری رات بیدار رہ کر عبادت کر سکتا ہے تو اس کے لیے بڑی خیر کی بات ہے, لیکن جو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری نہیں, اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. کیونکہ آج کی رات زیادہ تر امکان یہی ہے کہ شب قدر ہوگی, اس لیے میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا. میرا مقصود تو دوسرا تھا جس کی طرف میں نے شروع میں توجہ دلائی کہ حضرات ابھی وقت باقی ہے, اگر سے تھوڑا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے اپنے رب کو اور اپنے مالک کو راضی کر دیں, گناہوں سے اپنے توبہ کریں, مغفرت اللہ سے طلب کریں, اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. وہ بڑا دینے والا ہے, نواز دے گا, لیکن وقت کو برباد نہ کریں. کام آج کی رات شب قدر ہے, اس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کر دیا بہت مختصر طریقے سے. اس کے بعد کے جو دن ہیں اور راتیں ہیں, یعنی 28ویں شب اور 29ویں شب, اور پھر اگر چاند رات ہو جائے تو یہ بھی مومن کے لیے معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں اور ان اوقات میں بھی نوازنے کا انتظام کر دیا ہے, کوئی لینے والا ہونا چاہیے. چنانچہ 29ویں شب میں جو غالباً اتوار کے بعد آئے گی, اتوار کا دن گزرنے کے بعد آئے گی, اس میں بھی شب قدر ہونے کا احتمال ہے, اور 29ویں شب میں اللہ تعالیٰ خوب مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. پھر اس کے بعد 29ویں دن ہے جو پیر کا دن ہوگا, اور اس کو آخری دن بھی کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اسی کو چاند ہو جائے. رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس آخری دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ جتنے پورے مہینے میں عطا فرمائے, ایک رات ایک وقت ایک دن میں. فرض کیجیے, صرف مثال کے طریقے میں سمجھا رہا ہوں, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعداد و شمار نہیں چلتے, وہ تو دنیا میں چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص چلتا ہے, اعداد و شمار نہیں چلتا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنی کثرت سے نمازیں پڑھی, وہ یہ دیکھے گا کہ نمازیں اخلاص کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی. اور یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اعداد و شمار کا گورکھ دھندا اس دنیا کے اندر ہے کہ اب 99 ہیں, اب 100 ہو گئے, اب 101 ہو گئے, اور اب 199 پھر ہو گئے, پھر 200 ہو گئے, یہ اعداد و شمار چلتے رہتے ہیں. اعداد و شمار میں برکت نہیں ہے, برکت تو کسی اور چیز میں, جس کو ہم نہیں دیتے. تو اللہ کے یہاں اعداد و شمار نہیں چلتے. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں. فرض کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان شریف میں 10 لاکھ, جس کو 1 ملین کہتے, 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. آخری دن میں 30 لاکھ مسلمانوں کو عطا فرمائے, 30 ملین, 30 ملین مسلمانوں کو عطا فرمائے. لیکن وہ وقت ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے, اور اس آخری روزے کو ہم اللہ سے کچھ کہتے بھی نہیں. سامنے کھانا چنا ہوا ہوتا ہے, افطاری رکھی ہوئی ہوتی ہے, بس اسی پر نظر رہتی. میرے بھائیوں, ذرا اس چیزوں سے نظر اوپر اٹھاؤ اور اپنے رب کی طرف دیکھو کہ وہاں دیکھو کیا مل, وہاں سے کیا مل رہا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو اور کوشش کرو. اس طریقے پر کہ اس دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک, یعنی روزہ افطار کرنے تک, بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. گھر کے کاروبار اگر ہیں تو اگر ممکن ہے تو دوسروں کے حوالے کر دو, ورنہ عصر سے پہلے ان کو انجام دے دو. عصر کی نماز پڑھ کر بس بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے, عرض معروف شروع کر دو, خوف کرو خصوصیت کے ساتھ, گناہوں سے مغفرت اور جنت میں داخلے کی دعا اور جہنم سے حفاظت کی دعا, یہ کثرت سے کرو. افطار تک یہی سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی, جو کچھ خامیاں اور غلطیاں ہمارے رمضان میں رہ گئی سب ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے آج کا دن جمعہ کا دن, ہم تو یہاں سے جانے کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کن کی کاموں, کن کن کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی کھیل کے میدان کی طرف دوڑے گا, کوئی اور اپنی دکانوں کی طرف دوڑے گا, کوئی کسی طرف دوڑے گا. لیکن میرے بھائیوں, یہ بڑا عجیب و غریب اور بڑی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے. اور میں نے ابھی بتا دیا کہ اب دوسرا جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا, اس لیے اس کی قدر کرو. آج کے دن بھی اپنے آپ کو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک, یعنی آپ روزہ افطار کرنے تک, اپنے رب کے حوالے کرو آج کے دن. کیونکہ آج کے دن میں یہ وقت جو ہے عصر سے مغرب تک کا, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, مانگ لو, اتنا مانگو اتنا مانگو کہ آپ کی جھولی بھر جائے. وہ بہت دینے والا ہے. نہ ہم مانگتے ہیں اور نہ ہم سے مانگنا آتا ہے. چاند رات آ گئی, بس خوشی کی لہر دوڑ گئی پورے ملک میں, پوری قوم میں, پوری امت میں. بعض لوگوں کو تو اس لیے خوشی ہوئی کہ چلو جان چھوٹی. 30 دن تک ہم یا تو دیکھائے پیے رہے یا لوگوں کے سامنے ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیا, جان چھوٹ گئی. بعض کو اس کی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزے پورے کرا دیے, ہماری تراویح پوری کرا دی, قرآن مکمل کرا دیا, ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دی, لہذا ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے. اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کے گن گاتے رہیں گے. اور بعد کو اس لیے خوشی ہوتی کہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے, اچھے اچھے جوتے پہننے کو ملیں گے, اور لوگوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے, ماں باپ سے عید کی رقم ملے گی, جسے عیدی کہتے ہیں, کھانے پینے کو وافر مقدار میں ملے گا. لہذا اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن حضرت, یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اجر و ثواب عطا فرما فرما کر اور ہمیں نواز نواز کر گزار دیا. دنیا کے اعتبار سے بھی بہت نوازا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت نوازا. اب ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. ہم تو پابند ہیں اور اللہ کے حکم کے, ہم تو بندے ہیں حکم کے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. اس نے حکم دیا کہ روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. اس نے حکم دیا کہ تراوی پڑھو, ہم نے پڑھ لی. اب اس نے حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دو, ہم نے چھوڑ دیا. یہ بندگی ہے. اس نے حکم دیا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو, ہم نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس کا حکم. تو ان کو اس بات کی خوشی ہوتی, لہذا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی اس رات کو جو عید کی رات کہی جاتی ہے اللہ کی عبادت میں, اس کی ثنا خوانی میں, اس کی تعریف میں, اس کی حمد میں, قرآن کریم کی تلاوت میں اور دعاؤں میں گزار دیتے. جو ایسا کرے عید کی رات کو, میں بتاتا ہوں, یہ علامت ہے اس کی اللہ کے نیک بندہ بننے کی, جو اللہ کا نیک بندہ ہے. لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے حضرات تھے ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے حضرت؟ ایسا طرز عمل ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرم و حیا سے اپنی منہ چھپا لیتا ہے. مہینے بھر کی تمام عبادت, اس کی روح اور اس کا نور ہم اس رات میں چاندی کی کشتی میں رکھ کر شیطان کو دے دیتے ہیں کہ لے تو لے جا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ذرا غور کرو کیا کر رہے ہیں ہم. پورے مہینے کی اس محنت کو میں پیش کر دیا اس کے سامنے کہ تو لے جا. کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی فحاشی ہے, کون سا ایسا بیہودہ اور لغو کام ہے جو عید کی رات میں نہیں ہوتا؟ ذرا غور فرمائیے, کیا اس امت مسلمہ کی عید کی رات اسی طریقے سے گزارنے کا حکم دیا گیا یا عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ عید کی رات جو ہوتی ہے چاند رات جسے ہم کہتے ہیں, یہ آسمانوں میں اس کا لقب ہے لیلۃ الجائزہ, یعنی انعامات تقسیم کرنے کی رات. اس کا نام یہ ہے, انعامات تقسیم کرنے کی رات. کس بندے نے اپنے رب کو کتنا خوش کیا اس کو یہ انعام دے دو. اللہ کو خوش کرنے کے اعتبار سے انعامات تقسیم ہوتے ہیں. اور ادھر یہ امت مسلمہ کیا کرتی ہے, ہماری ہی اولاد ہے, غیروں کے نہیں, ہمارے ہی بچے ہیں, ہماری ہی بچیاں ہیں, ہماری ہی عورتیں ہیں, ہماری ہی بیٹیاں ہیں, ہماری ہی مائیں ہیں, ہماری ہی بیویاں. کیا کرتے ہیں ذرا بتائیے, کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ پھر میری زبان کھل جائے اور کھری کھری سناؤں گا. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس مبارک رات میں کہ وہاں سے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں نام بنام, اور یہ ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ہماری بیٹیاں, یہ کیا کام کرتے ہیں؟ چاند ہوتے ہی نکل پڑے گھروں سے باہر, نکل پڑے بن سنور کر نکلی لڑکیاں. ارے خدا کی بندیوں, کس کو دکھانے جا رہی ہو؟ بننا اور سنورنا عورتوں کا غیر محرم کے سامنے اور غیر محرم کے لیے حرام ہے. سمجھ لیے مسئلہ آ گیا, ذہن میں عرض کیے دیتا ہوں. اور ہماری خواتین جب باہر جاتی ہیں تو سب سے زیادہ زیور, سب سے زیادہ بننا اور سنورنا ان کی قسمت میں لکھ لیا گیا. کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ غیر محرموں کو, اوباش لڑکوں کو, بدماش لوگوں کو, نافرمانوں کو, یا اللہ کے نیک بندوں کو؟ اللہ کا نیک بندہ تو نظر بھی نہیں اٹھاتا. کس کو دکھانے جا رہے ہیں؟ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے صرف اور صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے واسطے بننا سنورنا جائز ہی نہیں, عبادت ہے ان کے علاوہ. سن لیجیے, اور جب شوہر کے سامنے آدمی میں جی کچھ ہے جی بھٹ کر بدترین قسم کا لباس پہن کر جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, شوہر کی کوئی یوگیہ تو بنا دی, اور باہر کے لوگوں کو اپنا نظارہ دکھانے کے لیے نکل پڑو, یقین رکھیے کہ ایک ایک قدم پر گناہ کبیرہ ان کو ملتا ہے. آپ برداشت کر لیں گے اپنی اولاد کا جہنم میں جانا؟ کون ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دیں؟ لیکن ہم کرتے ہیں, پرواہ نہیں اور شہ دیتے ہیں. رات کے 12-1 بجے تک وہ غلغپارا اور اودھم مچایا جاتا ہے کہ جیسے ہولی میں ہولیارے اودھم مچاتے ہیں, غلغپارا کرتے ہیں. یہ اودھم مچانا اور غلغپارا کرنا کیا اس امت کے لیے جائز ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا, اللہ عالم آپ حضرات جانتے ہیں میں تو جنگل میں پڑھا ہوں, کہ موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں یہ اتنی تیز رفتاری سے اور اتنی بلند آواز سے رات میں گشت کرتے ہیں, عید کی رات میں اور دوسری بعض راتوں میں, کہ سننے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہیں خبر نہیں, انہیں پتہ نہیں کہ ان کو کتنا گناہ ملا, کتنے بیمار لوگوں کو تکلیف پہنچی, کتنی مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف پہنچی, اور کتنی اس کے اندر خرابیاں, اس کا پتہ نہیں. بس ایک رسم بن گئی, وہاں سے آئی ہوئی, مدینے سے آئی ہوئی رسم نہیں ہے, یہ مکے سے آئی ہوئی رسم نہیں ہے, ادھر سے آئی ہوئی, جس کو آپ جانتے ہیں. ایک رسم بن گئی اور بس چل پڑ. کیوں صاحب, کیا آپ سے جواب طلب نہیں ہوگا ان نوجوانوں کے بارے میں جو اپنی اولاد ہیں؟ عید کی رات کو تھک گئے اپنی اودھم بازی میں اور غل غفارے, چور ہو گئے تھک کر, آ کر لیٹ گئے. آخر شب میں لیٹے کہاں فجر کی نماز, جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ نے اٹھا دیا زبردستی, کہہ رہے اٹھ جا, عید کا دن ہے اٹھ جا. تو عید کا نام سن کے اٹھ بیٹھا, جلدی جلدی تیاری کی اور پھر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے. کس طرح روانہ ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیے, ایک طرف مومن کی روانگی ہے عید کے دن اور ایک طرف ایسے مجرموں کی روانگی. مومن کی روانگی اس طریقے سے ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, کہ وہ اپنے ان اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر, کہ جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں, خوشبو لگا کر, سر میں تیل لگا کر, داڑھی میں تیل اور خوشبو لگا کر روانہ ہوتا ہے گھر. اس لیے کہ فرشتے گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے اسے آواز دے رہے کہ نکلو, جلدی نکلو, اللہ کے فضل و کرم کی طرف نکلو, اللہ کی مغفرت کی طرف نکلو, اللہ تعالی کی عطاؤں کی طرف نکلو. وہ ان آوازوں پر لبیک کہتا ہے اور نکل آتا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے وہ اوباش اور مجرم لوگ کرتے ہیں, کہ ادھر کو اس کو تاک لیا, اس کو جھانک لیا, اس کو یہ کر لیا, بلکہ اس طریقے سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب عید کے دن اپنے گھر سے نکلو عیدگاہ جانے کے لیے, تو تم یہ تسبیح اور یہ تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے چلو, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. گھر سے نکلے اور یہ تسبیح شروع ہو گئی. زور عید الفطر میں بلند آواز سے نہ پڑھو, آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ, پورے راستے اللہ کے ذکر میں رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو, اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہو. جب عیدگاہ میں یا مسجد میں قدم رکھا تکبیر چھوڑ دو, اب تقدیر نہیں, بس یہ راستے کی تقدیر ہے, گھر میں بھی نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے پر ہے, اور عیدگاہ میں یا مسجد میں بھی نہیں ہے بلکہ آتے ہی وہ ختم ہو گئے. عیدگاہ میں بیٹھ جاؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, شور و شغب نہ کرو, ہر مسلمان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اگر کسی کو جگہ نہ مل رہی اپنے پاس جگہ ہے تو اس کو دے دو. اس طریقے سے عید کی نماز پڑھ دو. ہم اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں صاحب, نہ ہمارا رمضان اسلامی رمضان رہا, نہ ہماری شب قدر اسلامی شب قدر رہی, نہ ہمارا جو آخری جمعہ اسلامی جمعہ رہا, نہ ہمارا یہ آخری روزہ جو ہے جس میں آخرت خوب ہوتی ہیں وہ ہماری نہ رہی. اسی طریقے سے چاند رات اسلامی نہ رہی, عید بھی اسلامی نہ رہی. کافروں کی نقلیں, ملعونوں کی رسمیں داخل کر لی ہم, ان ملعون رسموں میں سے عید کارٹ کی رسم, خوب سمجھ لیجیے آپ ناراض ہوں گے, ہو جائے یہ منحوس رسم ہے اور ناجائز رسم. صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عید کارٹ بھیجا, یا صحابہ کرام میں سے کسی نے عید کارٹ کسی کو بھیجا؟ ان صحابہ کرام کے اور خلفائے راشدین کے کافر بادشاہوں سے روابط تھے, کیا انہوں نے ان کو عید کارٹ بھیجا؟ کافروں کو نہیں بھیجا. اللہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اس امت میں کیا انہوں نے عید کارٹ بھیجا؟ آپ ذرا سوچو. اب سے 60-70 سال پہلے تک کیا اس امت میں عید کارٹ جاری تھا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سے اتنی عمر کے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. یہ رسم بد اور یہ رسم حرام اس معاشرے کے اندر آئی مغرب سے, صاف لفظوں میں عیسائیوں کی جانب سے, کیونکہ ان کے یہاں کرسمس کے موقع پر یہ کام ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کو کریں, اور اب اتنی کثرت سے اس کا وہ ہو گیا رواج کہ 4 ارب روپے کے عید کارڈ ان ایام میں فروخت ہوتے ہیں. 4 ارب روپے اس وہ قوم یہ فضول خرچی کرتی ہے کہ جو قلاش ہے, وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو کنگلی ہے, وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو مقروض ہے, وہ قوم یہ کام کرتی ہے کہ جو اپنے پیسے کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتی, وہ یہ کام کرتی. نہ عقل اس کی تائید کرتی ہے اور نہ ہوش و خرد اور نہ معاشرے کے حالات. لیکن دیکھ لیجیے 4 ارب روپے کے یہ کارڈ فروخت ہوتے ہیں. یہ تو میں نے ایک معمولی سا مختصر سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. ذرا شرم کرو. نوجوانوں سے خصوصیت سے کہتا ہوں, نوجوان لڑکیوں سے شرم کرو. یہ رسم جو خالص عیسائیوں کی ہے مسلمانوں میں کیوں آئے؟ اللہ کے پرستاروں میں کیوں آئے یہ رسم؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ رسم کیوں آئے؟ ہم نے اپنی عید کو تباہ کر دیا اور اس طریقے سے تباہ کیا. بارہا کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فیشن کے نام پر ہم مرتے ہیں, اور یہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ فیشن میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب گناہ کبیرہ ہیں. جس کا دل چاہے میرے پاس فہرست لے کر آ جائے, میں قرآن و سنت سے ثابت کر لوں گا انشاءاللہ کہ یہ گناہ کبیرہ. اسی فیشن نے ہمیں اس لعنت کے اندر گرفتار کر دیا. صاحب اللہ تعالیٰ ایسے فیشنوں سے محفوظ رکھے جو اس کی نافرمانی پر مشتمل ہے. اور ہمیں تو فیشن چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ہمیں ثقافت چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, اور ہمیں طریقہ چاہیے اولیاء اللہ. بتاؤ ان میں سے کون سا طریقہ ہے جس نے میں نے ذکر کی. عید کی فضیلت انشاءاللہ نماز عید اگر زندہ رہا تو اس وقت بیان کر دوں گا. اس وقت تو صرف عید سے پہلے تک کی باتیں کچھ میں نے بیان کی ہیں, اور اس لیے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے کام لینے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے پر جو سنت کا طریقہ ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ہمیں ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے بال بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی آپ کا پورا ہو گیا, اور آپ بہت سی درخواستیں دے گی, تقریباً 50 کے قریب ہوں گی. اتنی درخواستیں ہیں دعاؤں کی. اب اس سلسلے میں جو میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا وہی اب بھی عرض کروں گا کہ نام بنام ان درخواستوں کو پڑھنا تو بہت ہی مشکل ہے.